رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
یہ پروگرام جوانوں سے طے پا رہا تھا، اس وقت میری بڑی خواہش تھی، کیونکہ اس وقت شاید 10-12 دن ہم 10 دن کم سے کم سوچ رہے تھے کہ آپ لوگوں ہماری باتیں 10 دن تک کم سے کم سنیں، تو کوئی ایک موضوع قرآن سے مکمل کریں، ادھورا نہ چھوڑیں، کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جو مکمل نہ ہو۔ تو جو موضوع میرے ذہن میں تھا، میں قرآن سے انبیاء کی تحریک کو بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ میں کوئی مفسر نہیں ہوں، میں بہت اچھا انسان بھی نہیں ہوں کہ بھائی قرآن بہت زیادہ میں نے سمجھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، قرآنی شخصیت ہے میری، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میں پہلے سے اس کا اقرار کرتا ہوں۔ ترجمہ ہی بیان کرنا چاہتا تھا ایک عام قاری کی طرح سے، لیکن ایک ترتیب دیتا ایک موضوع کو قرآن سے کہ جو کسی حد تک مکمل، کسی حد تک مکمل، ہماری اپنی حد تک، ایک رمضان کا تقاضا یا 10 دن کا تقاضا، اس حد تک ایک مکمل بات کرتا۔ یہ میری خواہش تھی، لیکن بہرحال مجبوری کی بنیاد پر یہ 5 دن ٹھہرے، جس کا آج پہلا دن ہے۔ اس موضوع کو اگر جو میں نے سوچا تھا انبیاء کی تحریک کو اس طرح سے بیان کرنا تھا کہ جہاں انبیاء کے کام سمجھ میں آئیں، وہاں انبیاء کے زمانے کے دشمنوں کی بھی ہمیں شناخت ہوتی رہے، اور اگر کوئی اصول ہمارے ہاتھ میں آ جائے ان دو موضوعات کے ذریعے سے، یعنی قرآن انبیاء کے بارے میں کیا کہتا ہے، انبیاء کی کیا تعریف کرواتا ہے، اور مقابلے میں انبیاء کے جو لوگ ان کو کام نہیں کرنے دیتے، مسلسل رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اگر یہ دو موضوعات ہم سمجھ لیتے تو شاید کوئی اصول، چند اصول ہمارے ہاتھ میں آتے کہ جو پھر ہماری اور آپ کی اس موجودہ زندگی اور دنیا میں، دیکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آسان زبان میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن آپ کو معلوم ہے، یاد دلاتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں آیا کہ رسول خدا کسی جگہ پر مسجد میں بیٹھے ہوئے، کوئی موضوع باہر چل نہیں رہا ہے، کوئی ٹینشن ابھی ہے نہیں، کوئی ایشو بنا ہوا نہیں ہے، رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ ایک مشکل، ایک موضوع، ایک قضیہ، ایک ایشو ہے، اور رسول خدا کی رہنمائی کے لیے قرآن اتر رہا ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کریں۔ مثلاً ایک آیت میں درود پڑھے محمد والے محمد پہ، موضوع تھا حضرت عمار یاسر کا، موضوع حضرت عمار یاسر کا، اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ والدہ شہید ہو چکی ہیں، ابھی ایک ہی محفل میں، ایک ہی جگہ پر والد شہید ہو چکے ہیں، اور ان پر تشدد ہو رہا ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو، جو ایمان تم رسول پہ لے آئے ہو اس سے برأت کرو، کفار یا بت پرست وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آج ہی اسی محفل میں عمار یاسر کے ایمان کو ان کے دل سے نکال لیا جائے۔ اب یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، ایک موضوع ہے، رسول خدا کو پتا ہے کہ عمار یاسر اور یہ کوفے کی زندگی، مکے کی زندگی ہے، ابھی مدنی زندگی نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی مکے کی زندگی ہے جہاں پر لوگ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے، اس جگہ پر کہ جہاں بہت کم لوگ، شاید ابتدائی 2-3 لوگ مولا کائنات اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد ابھی 2-4 لوگ ہی ایمان لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک عمار یاسر ہیں، یعنی عمار ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، ایک ہی محفل میں سمیہ شہید ہو چکی ہیں، والدہ والد شہید ہو چکے ہیں یاسر، اور عمار پہ تشدد ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو جس ایمان کو تم لے آئے ہو، چھوڑ دو. اب یہ ایک ایشو ہے، یہاں پر آیت آ رہی ہے، رہنمائی ہے نا، رہنمائی چاہیے، رسول خدا رہنمائی چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے. اب یہاں پر آیت آئی، آیت کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 106. طے تو اس طرح سے تھا کہ میں آیات کے ایڈریس دیتا رہوں گا، اور ہمارے جوان کہ جو انشاءاللہ شیخ محسن نجفی صاحب کا قرآن لے کے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ شیخ محسن نجفی صاحب کا قرآن ابھی تک سب سے بہتر ترجمہ ہے. ویسے تو ذیشان جوائی صاحب کو بھی ترجمہ موجود ہے، لیکن ذیشان صاحب سے بھی بہتر ترجمہ شیخ صاحب کا ہے، شیخ محسن نجفی کا. ذرا لگتا ہے کہ آیت اپنا مکمل مفہوم دے کے آگے بڑھی ہے. اگر آپ اس سے پہلے کے اچھے ترجمے تھے، مقبول صاحب کا ترجمہ، فرمان علی صاحب کا ترجمہ برا نہیں ہے، لیکن اپڈیٹ نہیں ہے، اپڈیٹ نہیں ہے قرآن. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے انشاءاللہ آپ کی عقل کامیاب اور ترقی کرتی جائے گی، آپ میں گہرائی آئے گی، قرآن نیا مفہوم دے گا. یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، اسی کو آپ قرآن کا معجزہ کہتے ہیں، کہ قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. اب ہم بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، قرآن آپ جیسے پڑھے لکھوں کے لیے بھی آیا ہے. نہیں، ہم اور بھی زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں سر، جتنے بھی ہو جائیے، قرآن آپ سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، چاہے آپ جتنی ترقی کیجیے، قرآن اسی لیے تو اعجاز اور معجزہ ہے کہ قرآن کو نہیں آپ عاجز کر سکتے، خود عاجز ہو جاؤ گے، قرآن کو عاجز نہیں کر سکتے. قرآن آپ کے مطلب کی بات بھی وہی آیت کہ جو 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کچھ اور مفہوم دے رہی تھی، آج وہ ترقی یافتہ مفہوم دے گی آپ کو. آپ گہرے ہو جائیے بسم اللہ، قرآن کا باطن، قرآن کا، قرآن کی گہرائی ختم نہیں ہو رہی. خوب، تو میری خواہش یہ تھی کہ آپ لوگ شیخ محسن نجفی صاحب کے ترجمے کو دیکھیں. 106 سورہ نحل، ہمارے یاسر مشکل میں رسول اللہ پر آیت آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اے ہمارے یاسر، وقتی طور پہ آپ ان کی بات مان لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اکرہا ہے، کراہت ہے آپ پر، یہاں پر جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، سختی ہو رہی ہے، اور ابھی مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے کہ ہم سارے مجاہدین کہیں سے تیار کر کے لے آئیں اور آ کے دشمنان سے جنگ شروع کر دیں. ابھی ہم مکے کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی یہاں پر ہمیں تقیہ کرنا پڑے گا، تقیہ کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے، عمار یاسر سے خدا کا پیغام پہنچ گیا، رسول اللہ نے کسی طرح سے عمار یاسر تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ بھائی ابھی تم ان کی بات مان لو، کیونکہ اس وقت تم حالت جبر میں ہو، تم اختیارات نہیں رکھتے. لیکن اگلی بات کیا کہی؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. یہ تمہارے دل سے تھوڑی ایمان کو چھین سکتے ہیں، تمہارا دل تو مطمئن ہے کہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وقتی طور پہ جو کہہ رہے ہیں مان لو. یہ بات میں نے آپ سے کیوں کی؟ ایک اس سے پہلے وضاحت دی آپ کو کہ قرآن کی آیات، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اور روایات، یہ ایسے نہیں جیسے ابھی ہم اور آپ بیٹھے ہوئے اور ہم سے کوئی آئے کہتا ہے آغا مولانا صاحب بتائیے ہمیں کوئی ایسی کوئی آیت بتائیے کہ ہم فلاں مشکل میں حل ہو جائے، اور فرض کریں مشکل بھی مادی مشکل ہو، ہمیں ایسی کوئی ورد بتائیے کہ مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں ثواب کے لیے کچھ آیات جو ہے نا وہ بتائیے، ہم ان کو بار بار پڑھیں، ہمیں ثواب ملے، نماز میں ہم بیٹھ کے جو ہے نا وایت الکرسی کو پڑھیں تاکہ ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے. یہ اس طرح کا معاملہ تھا نہیں، ہو گیا ہے، تھا نہیں. رسول اللہ، اہل بیت علیہ السلام جب بات کر رہے ہیں آپ لوگوں سے، جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ایشو ہے، وہ ایک سوال ہے، وہ ایک مشکل ہے جو پوچھی جا رہی ہے یا جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس پر ایک بات کہی گئی ہے. اب میرے زمانے تک پہنچتے پہنچتے وہ روایت اور حدیث ہو گئی ہے، اور میں اس سے ایک الگ طریقے سے استفادہ کر رہا ہوں، اور زیادہ تر یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو دہرانے سے ثواب ملتا ہے. قرآن کو میں اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں ہے، ثواب تو ملتا ہے، اس وقت یہ نہیں ہے، اس وقت جس وقت یہ باتیں ہم کر رہے ہیں یعنی آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے، اس وقت تو سامنے ایک ایشو ہے، سوال کرنے والا مشکل میں آیا ہے، اے رسول خدا کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے جواب دیا ہے، ائمہ اہل بیت السلام علیہ وسلم نے پوچھا گیا، خطبہ دے رہے ہیں نہج البلاغہ کا، نہج البلاغہ خطبہ دے رہے ہیں، لیکن وہ موجودہ مشکل جو معاشرے کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، اب لا رہے ہو مجھے خلیفہ بنانے آئے ہو، پہلا خطبہ امام علی علیہ السلام کا جو نہج البلاغہ کا پہلا نہیں ہے، خلافت کے بعد کا پہلا خطبہ ہے جب آپ کو خلافت بنائی، خلافت ملی ہے، فرمایا اب آ رہے ہو میرے پاس اس خلافت کو لے کے کہ جب تم سب کے سب پلٹ گئے ہو، یا دوسرے لفظوں میں 25 سال کے اندر تم واپس وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے رسول اللہ نے کام کا آغاز کیا تھا، اب میرے پاس آ رہے ہو، اب یہ کوئی ثواب والا خطبہ نہیں تھا کہ اب ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا کریں، یعنی جو کچھ نزول قرآن ہے، جو کچھ آیات اور روایات ہیں، جو کچھ احادیث ہیں، یہ سب کی سب ایک مسئلہ ہے، ایک مشکل ہے، معاشرے کو کوئی سوال اٹھا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے، جب اس کا جواب دیا گیا ہے میں نے اس کو ہلا دیا، ہو گیا صحیح، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اس کا جواب دیا گیا ہے، اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے، یعنی آیات نازل ہو رہی ہیں جس وقت کوئی مشکل پڑ رہی ہے، آیات نازل ہو رہی ہیں جب کوئی سوال اٹھ رہا ہے، آیات نازل ہو رہی ہیں، قرآن کو آپ کو اس نگاہ سے دیکھنا ہوگا، قرآن کو آپ کو اس نگاہ سے استفادہ کرنا ہوگا، یہ ان آیات کی بات نہیں کر رہا جو تاریخ ہے، جو قرآن میں تاریخ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر بہت ہی وسیع تاریخ ہے، لگتا ہے 1/3 قرآن جو ہے وہ صرف تاریخ ہے، یعنی کیا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ جب مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں اہل کتاب کی طرف سے، اہل کتاب کی نہیں کہتے تھے ہم، 3 لوگ کہے گئے نا اہل کتاب میں سے جو معروف ہیں، کہا کہ وہ لوگ کہ جن پر تورات آئی، وہ لوگ کہ جن پر انجیل آئی، وہ لوگ کہ جن پر زبور آئی، کہا یہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن جب ان کے نام لیے گئے تو کہا کہ وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں، وہ صائبین ہیں، یہ 3 متعارف نام کروائے گئے، یہ اہل کتاب ہیں، اب یہ اہل کتاب جو ہے نا یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مسلسل آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو جو میں کہہ رہا ہوں نا قصے اور کہانیاں، پھر رسول خدا کھول رہے ہیں موضوعات کو کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تورات میں بھی یہی آیا ہوا ہے، یہ جو بنی اسرائیل ہیں نا جن کو آج آپ یہود کہتے ہیں، یہ اپنے انبیاء کو بھی اور اپنے نبی کو بھی ایسے تنگ کرتے تھے جیسے آج مجھے کر رہے ہیں، لوگ پوچھتے تھے اچھا کیا مطلب، پھر کہتے تھے قرآن پہ وہی آ گئی، وہی آ گئی ہے اور اب میں تمہیں سناتا ہوں، اور پھر وہ اتنا دقیق سناتے تھے کہ اس زمانے میں یعنی ایسی جزیات بھی بتا دیا کرتے تھے، فرعون کے زمانے کی، نمرود کے زمانے کی، کہ لوگ تعجب کرتے تھے، اور خصوصاً یہودی اور نصارہ، اور وہ سمجھتے تھے یعنی وہ یوں کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہی آئی ہو، یہ لگتا ہے کہ کسی ہمارے بڑے سے، جو ہمارا بڑا ہے نا یہ اس سے رابطے میں ہیں، اس سے رات کو بیٹھ کے کہانیاں سنتے ہیں اور صبح آ کے بیان کرتے ہیں کہ یوں کیا بنی اسرائیل نے، اور یوں کیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ فلاں قوم نے، اور یہ ہوا حضرت شعیب کے ساتھ، یہ ہوا حضرت سہلے کے ساتھ، کہ نہیں یہ لگتا ہے ہمارے بزرگوں سے سٹوریاں سننے کے بعد آتے ہیں اور آ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، وہ جو ہم قرآن کے اندر تاریخ سمجھ رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر وہ اہل کتاب کا طبقہ کے جو مدینے کے اندر رسول اللہ کو بہت تنگ کر رہا ہے، کہ جن سے ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہمیں تنگ کریں گے، کہ یار تم تو اہل کتاب ہو، ہمیں اگر بت پرست طے کرے، یعنی بت پرست ہمیں تنگ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، کفار طے تنگ کریں سمجھ میں آتا ہے، تم لوگ طے ہمیں تنگ کر رہے ہو، ہماری بات نہیں مان رہے ہو، مجھے جھٹلا رہے ہو، پھر اس لیے یہ واقعات سنانے پڑتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ میں تمہاری اس تمام حقیقتوں سے آگاہ ہوں، میرے پاس جتنا کتاب یعنی قرآن کا علم ہے میرے پاس اتنا ہی تمہاری کتابوں کا بھی علم ہے، اور پھر جب وہ بتایا کرتے تھے تو واقعی وہ باتیں تو تورات کی تھیں، لیکن جب وحی کے ذریعے سے قرآن کے اندر آ گئیں، باتیں تورات کی تھیں، باتیں انجیل کی تھیں، باتیں تاریخ کی تھیں، لیکن جب وہ ساری باتیں قرآن کے اندر آ گئیں تو بس پھر حجت تمام ہو گئی، لیکن وہ واقعات بھی اسی وقت نقل کیے جا رہے ہیں کہ جب سامنے کوئی ایشو ہے، جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں نا آپ کو وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جہاں جہاں مشکلات، جہاں جہاں سوالات، جہاں جہاں مسائل اٹھتے تھے اللہ رہنمائی کے لیے آیات کو اتارتا تھا، یہ اس طرح سے پوری کتاب بنی ہے آسمانی جس کو آپ قرآن کہتے ہیں. یہ جو ایک دفعہ میں اترا ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو رمضان میں کہا گیا, انزل فیہ القرآن, انزل انزل یعنی ایک ہی دفعہ میں, تنزیل یعنی تدریج یعنی تھوڑا 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 کر کے, اسے کہتے ہیں تنزیل, اور انزال یعنی ایک ہی دفعہ میں, وہ ہے انزل. انزل جب کہا گیا ماہ رمضان کے اندر, یہ تو ایک ہی دفعہ میں اترا, تو وہاں مراد یہ تھی کہ وہ قلب رسول اللہ پر ایک ہی دفعہ میں اترا. یہ سب اس پر تقریباً متفق ہیں, سارے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ وہ قلب رسول اللہ پر ایک ہی دفعہ میں اترا ہے, لیکن وہ ایک ہی دفعہ میں یوں بیان نہیں ہوا ہے. وہ بیان اسی وقت ہوتا رہا ہے کہ جب جس جگہ پر مشکلات, مسائل اور ایشوز بنتے رہے, پھر پتہ چلا کہ رہنمائی اللہ نے ہر موضوع پہ کی ہوئی ہے, اب آپ بیان کریں کھل کے. اور وہ کھل کے بیان ہونے لگا, اور پھر قرآن کے معجزات اس زمانے کی قوم کے اعتبار سے, تیسرے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں, اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. قرآن ہے ہی مہینہ قرآن کا, بات ہی ہم نے اس دفعہ ان چار پانچ دنوں میں قرآن کی کرنی ہے. اب کیونکہ ہم جو اصل موضوع لے کے چلے تھے وہ تو شاید نہ ہو سکے, لیکن ایک آدھ موضوع میرے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ جس پر پانچ دن میں نے انشاءاللہ بات کرنی, اور آج پہلا دن ہے. میں ایک خاص کتاب سے استفادہ کروں گا رہنمائی کے طور پہ, بات تو قرآن کو بیان ہے, انشاءاللہ آیات بیان کرنی ہے, لیکن ایک کتاب کو میں نے اس لیے کہ جو شاید پانچ دن میں مکمل ہو جائے, شاید اس کے موضوع مکمل ہو جائیں. آخر میں انشاءاللہ اس کتاب کا تعارف بھی کرواؤں گا. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ دیکھیے گا, وہ عرب قوم, وہ عرب قوم, وہ مکے مدینے کے عربی کہ جن سے زیادہ جاہلیت کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی تھی. دو بڑی طاقتیں تھیں, قیصر اور کسرا, یعنی روم اور ایران, یعنی عیسائی اور آگ پرست زرتش. یہ دو بڑی سپر پاورز تھیں. جب رسول خدا مبعوث ہوئے مکے میں, ان دونوں کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ اعلان کیے ہوئے تقریباً ان کو کوئی 7 سال یا 6 سال گزر چکے تھے. انہوں نے پوچھا کہ جو رسول کی باتیں چل رہی ہیں, ابھی دونوں جنگ کی حالت میں تھے, جیسے امریکہ اور روس کسی وقت تھے, اب نہیں رہے, اب امریکہ اکیلا ہی ہے, ابھی اس کے مقابلے میں کوئی پاور رہی نہیں ہے کہ جو قبضے کی خواہش ہوا کرتی تھی. ایک طرف کیپٹلزم امریکہ کے ذریعے سے آدھی دنیا پر حکومت کے خواہش مند, اور ادھر رشیا سوشلزم اور کمیونزم کے ذریعے سے آدھی دنیا پر خواہش رکھتے تھے قبضہ کرنے کی, اور انہوں نے بانٹا ہوا بھی تھا. آپ جوانوں کو علم نہیں ہے, آپ کو ایسا ہی دنیا ملی ہے, لیکن ہم جب جوان تھے اور کچھ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ دو سپر پاورز کہلاتی تھیں, اور ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوئی ہوئی تھی دنیا, تقسیم دنیا ہوئی ہوئی تھی کہ آدھی دنیا امریکہ کے پاس ہے, آدھی دنیا روس کے پاس ہے. اب آپ اگر کوئی ہیں ملک تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے, آیا آپ نے اس گروپ میں آنا ہے یا آپ نے اس گروپ میں آنا ہے, اور آپ کہ میں نے کہیں نہیں جانا, وہ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ کیسے آزاد رہ سکتے ہیں, کہیں نہیں جانا, کہیں تو جانا ہے, یا کیپٹلسٹ ہو یا سوشلسٹ ہو, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں ہوتا تھا, ہوتا تھا ایک اور, وہ بادشاہت تھی, لیکن وہ بظاہر لگتا تھا کہ بادشاہت ہے ان دونوں کے مقابلے میں, سعودی عربیہ, قطر, کویت, عرب امارات, اردن, سیریا, عراق, یہاں بادشاہتیں تھیں, لیکن وہ سب بھی کیپٹلسٹ تھے, کیونکہ ہر ایک کے پیچھے سعودی عربیہ ہو, کویت ہو, بحرین ہو, قطر ہو, اردن ہو, جو میں نے نام لیے, ان سب کے پیچھے امریکہ ہوتا تھا, یہ تھے کیپٹلسٹ, لیکن لگتا تھا کہ بادشاہت ایک تیسرا نظام ہے, ہوتا نہیں تھا. ہو جیسے یہ تقسیم ہوئی ہوئی تھی نا, ایسے ہی تقسیم تھی رسول اللہ کے زمانے میں, رسول خدا کے زمانے میں ایسی تقسیم تھی, آدھی دنیا پر قصرہ قیصر, آدھی دنیا پر کسرہ, یعنی قیصر سے مراد ہماری عیسائی لوگ ہیں, جہاں پر روم کیپٹل کیپٹل ہوا کرتا تھا، کیپٹل روم ہوا کرتا تھا، اور اس طرف کسرا ہوتے تھے یعنی ایران، اور یہاں پر آگ پرست مجوسی زرتشت جنہیں کہا جاتا تھا، انہوں نے دنیا تقسیم کی ہوئی تھی. ان کو پتہ چلا کہ ایک جگہ پر نیا رسول آ گیا ہے اور وہ آنے کے بعد پھر اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو پوچھا کہ وہ کہاں آیا ہے. دونوں نے پوچھا کہاں آیا ہے وہ، کہا کہ وہ ایک جگہ نہیں ہے وہ جزیرۃ العرب کے اندر مکہ، کہا وہاں پہ آیا ہے اور دعوت بھی وہاں کے لوگوں کو دے رہا ہے، کہا جی بالکل وہیں آیا وہاں کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کہا چھوڑو یہ تو بات باہر نکلنی نہیں ہے، یہ تو وہیں اتنے جاہل لوگ موجود ہیں، اس قدر جہالت ہے کہ آج تک ہم دونوں نے سوچا ہی نہیں، یعنی نہ قیصروں نے نہ کسراؤں نے نہ روم نے نہ ایران نے، آج تک سوچا ہی نہیں تھا کہ جزیرۃ العرب پہ بھی حکومت بنانی ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ ان جاہلوں پہ کیا کرنا ہے، ان جاہلوں پہ حکومت بنانا کرنا ہے کیا، مشکل کھڑی کریں گے ہمارے لیے ہمیشہ. تو انہوں نے آج تک اس علاقے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہی نہیں تھا، چھوڑ کے رکھا ہوا تھا. جب انہیں پتہ چلا رسول یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا چھوڑو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، بیکار، جو بھی آگے کوشش کرے گا کچھ نہیں کر سکتا. ان کو جاہلوں کو کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ پتہ چلے آپ کو جہالت کے لیے، کوئی دلیل نہ دوں آپ کو میں ان کی جہالت پر، اگر آپ کو یہی سمجھ میں آ جائے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے کافی تھا، ایک ہی بات کافی ہے، جو احساس ندامت کرے سر جھکا کے چلے بیٹی پیدا ہو گئی ہے. کہا بھائی یہ ندامت برداشت نہیں ہوگی، سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. کہا طریقہ کار کیا ہے؟ کپڑا سمپل ہے، بچی کو زندہ دفن کرو، اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کو اوپن کر دو تاکہ وہ صحیح سوشل میڈیا پہ چلے اور پتہ چلے اوہ یہ کیا ہے کام ہم نے، دیکھا اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا، اب ہم سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں. یعنی یہ جہالت کی حالت ہے، یہ جہالت کی حالت ہے اس عرب قوم کی. اور جب ان پر اللہ کی یہ کتاب اترنا شروع ہوئی، پتہ چلا کیونکہ ان کے اندر تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اگر وہ ایجوکیشن جس کا، معذرت کے ساتھ اس ایجوکیشن کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو عقل و شعور دیتی ہے، میں آج کی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، جو انفارمیشن دیتی ہے، میں اس انفارمیشن والی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ، میں اس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو انسان کو عقل دیتی ہے، جو انسان کو شعور دیتی ہے، جو انسان کو سوچنا سکھاتی ہے، نہ کہ مقلد بناتی ہے. آج کی تعلیم مقلد بناتی ہے کہ بس انہی راستوں پہ چلو جو ہم نے تمہارے لیے طے کیے ہیں. کوئی نیا راستہ، کوئی نیا دروازہ، کوئی نئی فکر، کوئی نئی سوچ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت ماشاءاللہ آج کی تعلیم کو، تعلیمی نظام کو، ایجوکیشن کو یہاں پر جو ہے وہ ترقی یافتہ تعلیمی نظام کہا جاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جہاں پر عقل کام نہ کرے، جس جہاں پر عقلوں کو بند کر دیا جائے وہ تعلیم نہیں ہوتی. خوب، کیونکہ دیکھا اس قوم کے اندر شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ پڑھ لکھے نہیں ہیں، تو اس لیے آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اقرا، قلم، کتاب، ان لوگوں کے درمیان. کہا بھائی یہاں تو ایک بھی پڑھا لکھا نہیں ہے اس پورے مکے میں. کہا پورے مکے میں؟ کہا جی امی یہ ہیں. امی، امی کیا ہوتا ہے؟ ارے یعنی جس معاشرے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا. سورہ جمعہ، یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہی بات قرآن نے سورہ جمعہ میں کہا، اور بھی آیات میں کہا، سورہ بقرہ کے اندر بھی کہا. کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور یہاں پر ترجمہ امی کا یہی ہوگا کہ جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. لیکن اگر ترجمہ کوئی یہ کرے کہ پڑھے لکھے سے مراد یہ کہ کسی کے پاس شعور نہیں ہوتا تھا، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. ہے اے رسول آپ ہی ہیں، آپ بشعور شخصیت ہیں، لیکن آپ مکے میں پیدا ہوئے کہ جہاں کسی کو قلم چلانے نہیں آتا، جہاں لوگوں کے پاس کاغذ اور قلم نامی چیزیں نہیں ہیں، پھر کہاں ہیں بھائی پڑھے لکھے لوگ؟ کہاں؟ مدینے میں. یہاں نہیں ہیں، مدینے میں ہیں. کہا مدینے میں؟ اچھا یہاں پر بھی اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے. اگر مکے میں کوئی مشکل سے پڑھا لکھا نظر آ گیا تو کہا وہ بھی یہودی ہے. اور مدینے میں تو 100% یہودی تھا کہ رسول اللہ کو قیدیوں کو آزاد کرنے کی شرط جنگ بدر کے اور پھر بعد میں جنگ خندق کے، جنگ بدر کے اور جنگ خندق کے جو لوگ پکڑے گئے ان میں جو پڑھے لکھے یہودی بھی تھے، ان کی آزادی کی شرط یہ رکھی گئی کہ تم ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تاکہ ہم تمہیں آزاد کریں. اور لوگ پڑھنا لکھنا سکھاتے تھے اور آزاد ہوتے تھے. یعنی مسلمانوں کے پاس اتنی بھی ایجوکیشن نہیں ہے, اتنا بھی کاغذ قلم نہیں چلاتے کہ قرآن نے پھر آغاز یہاں سے کیا کہ بھائی قلم اقرا, کتاب, یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ قرآن نے اتنی مضبوط شخصیات کر دی, بلال جیسے لوگ, شروع کی بات کر رہا ہوں ابھی, جن کو آیات مل رہی ہے, عمار یاسر, اللہ اکبر, یعنی جو ان کے ساتھ عمار یاسر, چند اور بھی بڑے نام ہیں, چند اور بھی بڑے نام ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم چند, دونوں طرف کا مسئلہ ہے, ہماری طرف کا بھی ان کی طرف کا بھی. انہوں نے بھی چند صحابیوں کو رسول اللہ کا اصحاب سمجھ لیا ہے, ہم نے بھی چند صحابیوں کو ہی رسول اللہ کا اصحاب سمجھا ہوا ہے. ہم نے بھی کوشش نہیں کی, پتہ چلے گا نہیں بھائی, بہت بڑی بڑی شخصیات مکی زندگی میں رسول اللہ کے ساتھ اتنا سخت دور, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس ایمان کا کہ جو ان کو حاصل ہوا ہے, بلال جیسے لوگوں کو کہ جو ریت میں, وہ بھی جزیرۃ العرب کی, دوپہر کے وقت لٹا دیے جائیں اور ان پر پتھر بھاری رکھ دیا جائے کہ جو کھال ان کی اتر کے اس زمین کا اور اس مٹی کا حصہ بن جائے اور آہستہ آہستہ گوشت جسم کا پگھلنا شروع ہو جائے, اس وقت پھر آئیں اور آ کے ان کو کہیں کہ بھائی میں نے اس کو خرید لیا ہے, اب اس کو آزاد کر دو, لیکن اس کے منہ سے نکلوا نہ سکے کہ رسول اللہ کو برا کہو, چھوڑ دو اللہ کو, ہمارے بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دو. کہا نہیں, اب جب میری زبان سے ایک بار نکل گیا نا لا الہ الا اللہ, ختم, اب نہیں ہو سکتا, جب کہہ دیا محمد رسول اللہ, اب کچھ نہیں ہو سکتا. عجیب بات ہے, پھر مکی زندگی کے اندر الحمدللہ اضافہ ہو گیا, لوگ 100 اور 50, اور اتنی ویلیو ہے کہ ایک آدمی کو کسی طرح سے ہم دین کی طرف لے آئیں, کتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ کو پتا چلا طائف کافی فاصلے پر ہے مکہ سے, لیکن ایک غلام ہے, یہی حبشی غلام ہے, وہ بھی دین سے آپ کے متاثر ہوا ہے, پتہ نہیں اس کو کیسے پتا چل گیا ہے, تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا اسلام قبول کروں گا, یعنی رسول اللہ پر, یعنی اللہ پر ایمان لے آؤں گا, یعنی رسول اللہ پر ایمان لے آؤں گا. رسول اللہ نے جو پہلا سفر کیا ہے طائف کا ہی کیا ہے, اور اس ایک آدمی کے لیے کیا ہے کہ جو شاید مسلمان ہو جائے گا, ایمان لے آئے گا. بعد میں پتا چلا کہ نہیں, ڈر گیا وہ, رسول خدا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں تو آ گیا تھا, اب کسی کو بتانا نہیں کہ میں تمہارے لیے آیا تھا, میں واپس چلا جاؤں گا. یہ ڈرا ہوا تھا, ایسا نہ ہو رسول اللہ بتا دے کہ میں اس کے لیے آیا تھا, اس نے جا کے اپنے اوپر والوں کو بتا دیا, اپنے مالکوں کو بتا دیا کہ وہ رسول تو یہاں پر آئے ہوئے. انہوں نے سارے محلے کے بچے جمع کیے اور کہا کہ یہ مجنون ہے, مارو پتھر, اور جو آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ رسول اللہ کا پہنا ہوا جوتا یا جو بھی چپل ان کے پیر میں تھی وہ خون سے بھر گئی, اتنے پتھر رسول اللہ کو مارے ہیں. میں کیونکہ بلال کا تذکرہ کر رہا تھا, میں کیونکہ عمار یاسر کا تذکرہ کر رہا تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ بھائی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس چیز پر یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, اے بلال, اے عمار, اے علی, اے خدیجہ, ایمان لے آؤ, خود رسول اللہ تو پہلے اس پر ایمان لائے ہوئے نا, اب تمہیں اگر مشکلات اٹھانی پڑیں گی تو میں ان مشکلات میں برابر کا شریک ہوں, مجھ پر بھی اتنا ہی ظلم ہوگا, مجھ پر بھی اتنا ہی سختیاں آنی ہیں, میرا بھی اتنا ہی خون بہے گا, میں بھی اتنی ہی مشکلات میں آؤں گا جتنی تم لوگ آؤ گے. یہ ایمان تو پہلے ہم قبول کرتے ہیں, بعد میں ہم تم سے کہتے ہیں, پہلے اللہ کو ہم مانتے ہیں پھر تم سے کہتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں. اس پر بھی قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 285. اسی طرح سے ہم نے ترتیب سے چلنا تھا کہ جہاں جہاں آیت آتی رہے گی آپ دوست احباب فوراً قرآن کھولیں گے اور ترجمہ آپ خود پڑھیں گے. میری خواہش تھی کہ یہاں پر شرکا کے پاس بھی قرآن ہوتے, لیکن بہرحال کم سے کم آیات نوٹ ہوتی رہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے, کوشش کر رہے تھے قرآن کے ترجمے کو تھوڑی سی وضاحت کریں. میں اس کو تفسیر نہیں کہتا, نہ میں اس قابل ہوں, میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں, نہ میں قرآنی شخصیت ہوں. میں صرف تھوڑا سا, شاید تھوڑا سا آپ لوگوں سے بہتر یا جانتا ہوں, تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں یہ کہنا بہتر ہے, تو اس لیے بس وہ بیان کر رہا ہوں. لیکن میری خواہش ہے کہ ان تمام باتوں کی جا کے تصدیق آپ نے خود کرنی ہے, آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے تھے, عجیب عجیب فلسفے بیان کر رہے تھے, جو پہلے باتیں نہیں سنی ہیں وہ خامہ خواہ بیان کر رہے تھے. بہت ساری باتیں آئیں گی ابھی ایسی جو آپ نے پہلے سنی نہیں ہوں گی, اور تعجب ہونا چاہیے. خوب, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285, سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. آمن الرسول یعنی کہتے ہیں پہلے ایمان لاتے ہیں خود رسول, یہ اللہ کے جو رسول ہیں یہ پہلے خود ایمان لاتے ہیں. کبھی بھی تمہیں نہیں کہتے, رہبر موضوع اس کی مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں کسی ایک اونچائی پہاڑ پر, کسی ایک چوٹی پر نیچے بیٹھ کے ہی کوئی آدمی کہتا رہے بہترین پانی ہے اوپر, اگر تم پہنچ گئے کسی پیاسے کو کہیں, بہت ہی زبردست چشمے بہہ رہے ہیں, جاؤ اور جا کے پانی پیو. کہا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک روش ہوتی ہے, لیکن جو شاندار اسلامی لیڈرشپ کی روش ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے خود وہاں موجود ہوتا ہے اور پھر وہ نیچے والوں سے کہتا ہے کہ آؤ بھائی یہاں پر واقعی بہترین پانی اور بہترین چشمہ موجود ہے. اصل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, جو پیچھے بیٹھ کے لوگوں سے کہے چلو آ رہے ہیں ہم, اور اگر وہ خود آگے ہو کہیں آ جاؤ, یہ ہے طریقہ کار. رسول اللہ نے کیا, مولا کائنات نے کیا, سارے اہل بیت نے کیا, سب نے کیا. پریکٹیکل لوگ تھے, ہماری طرح نہیں تھے, لیکچر پہ لیکچر, لیکچر پہ لیکچر, درس اخلاق دیے جا رہے ہیں, درس قرآن دیے جا رہے ہیں. یہ تو ابھی نیا رواج ہو گیا ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا بھائی. جو شخصیات بولتی تھیں وہ پریکٹیکل ہوتی تھیں, اگر وہ خود کرتی تھی تو بات کرتی تھیں, اگر وہ خود نہیں کرتے تھے تو کہتے بھی نہیں تھے کسی کو. لیکن الحمدللہ یہ نیا رواج چل پڑا ہے جس میں ہمیں آسانی ہو گئی ہے. بولے جاؤ بس, بولنے میں کیا جاتا ہے, بولنے میں تھوڑی کوئی پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس, بولتے رہو جو بولنا ہے بولو, عمل نہیں کرنا. ہو آمن الرسول, اللہ کا رسول پہلے ایمان لایا ہے, آمن الرسول ہے رسول اللہ پہلے ایمان لائیں, بما انزل جو کچھ نازل ہوا ہے, الیہ من ربہ ان کی طرف, اللہ کی, ان کی طرف, اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے پہلے یہ خود ایمان لے کر آئیں. جب یہ خود ایمان لاتے ہیں تو پہلے خود برداشت کرتے ہیں مشکلات کو. شیب ابی طالب کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جگہ تھی, دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی جسے آپ ہلکی چھوٹا چھوٹا علاقہ جو وادی بھی کہلا سکتا ہے, خود رسول اللہ موجود ہیں, حضرت خدیجہ وہاں پر ہیں, ابو طالب علیہ السلام وہاں پر ہیں, مولا کائنات وہاں پر ہیں, ابو طالب کی ساری اولادیں وہاں پر ہیں, اور پھر سارے مسلمان بھی ہیں جو نئے اسلام لے کر آئیں, اور 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر جہاں صرف کھانے کے لیے گھاس ہوتی تھی, درخت بھی سوکھ گئے تھے, پانی نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی, اور پورے مکے نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, پورے مکے نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی کچھ نہیں دینا ہے. ابو طالب علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم شہر میں رہے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, یا آپ پر حملہ کریں گے, جو آخری جواب آپ نے دیا ہے نا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دینا تب بھی میں نے اس کام سے رکنا نہیں ہے, یہ کام تو میں نے کرنا ہے. ارے محمد آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا, کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو کیا ہوا, یعنی میں اس لیے آیا ہوں کہ جو پبلک میرا ساتھ دے گی تو میں نے حق بات کرنی ہے, جب لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں نے حق کا دفاع کرنا ہے, اور جب کوئی ساتھ نہ دے تو میں نے حق کی بات نہیں کرنی ہے. ارے محمد سے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں, کہا ہم نے تو کرنا ہے اپنے سے کام, تو کہا پھر تو آپ خطرے میں, چلے بھی کہیں اور چلتے ہیں. ابو طالب نے مشورہ دیا تھا کہ چلتے ہیں بھائی کسی اور جگہ پہ, یہ مار دیں گے کر کے سارے مسلمانوں کو, یہ مار دیں گے سب کو, میں ابھی تک آپ کو بچاتا آ رہا ہوں, لیکن اب انہیں مجھ پہ شک ہونے لگا ہے. ابھی تک تو میں نے اچھی ڈپلومیسی کی ہوئی تھی, ایک اچھے انداز اچھی روش کے ساتھ آپ کو بچایا ہوا تھا, لیکن آئندہ خطرہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, چلتے ہیں جو آپ کہتے ہیں. شیب ابی طالب میں آ گئے, 3 سال اتنے سخت ہیں, اتنے سخت ہیں, کبھی آپ کو موقع ملے آپ شیب ابی طالب میں جو تازہ مسلمانوں کے ساتھ گزری ہے وہ پڑھیں, کہیں سنیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے, تو آپ کو پتہ چلے کہ جیسے ہی پہلے دوسرے تیسرے دن آزادی ملی 3 سال کے بعد, یہ دو شخصیات فوراً دنیا سے چلی گئیں, حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کبرا, یہ دنیا سے چلی گئیں, دو شخصیات دنیا سے چلی گئیں. کسی نے رسول اللہ خدا سے پوچھا کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا, کہا کہ سب سے کم جو استفادہ کیا ہے نا پانی سے اور غذا سے وہ ان دو شخصیات نے کیا، کہ یہاں اتنے سارے بچے ہیں، اتنی ساری خواتین ہیں، اتنے سارے جوان ہیں، ہم کیسے کھائیں؟ ہم نہیں کھاتے. یقین ہے مجھے کہ ان دونوں سے بھی کم علی علیہ السلام نے اور رسول اللہ نے کھایا ہوگا. ان دو شخصیات نے اور بھی کم اور بھی کھایا کم اور پیا کم، لیکن یہ وہ دو شخصیات تھیں جو مضبوط تھیں. لیکن وہ دونوں عمر کے اعتبار سے زیادہ بڑے تھے، انہوں نے بہت سختیاں جھیلیں اور دو آدمی دنیا سے چلے گئے شیب ابی طالب کی وجہ سے. یہ بات ہے امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کیونکہ یہ پہلے ایمان لائیں، یہ پہلے ایمان لائیں تب دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے، پھر لوگوں کو دعوت دی ہے، پھر لوگوں سے کہا سختیاں بھی جھیلنی پڑیں گی، اور پھر کہہ دیا بھائی ایمان کا تو تقاضا ہی ہے، یعنی تم نے کہیں اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور مشکلات میں شروع یعنی لازم اور ملزوم ہو گئے. کہا بالکل، یہ جو رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان، آسمانی کتاب پر ایمان، اپنے راستے پر ایمان، کہا کہ یہ تو مشکلات کو ساتھ ساتھ لے کر آتا ہے بھائی. نہیں یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا نا کہ صاحب ایمان ہے تو پھر مشکلات ختم. ہاں ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، ساری مشکلات ختم اور اپنے ایمان کو بچا لیا، مضبوط بھی کیا بچا بھی لیا ہے، ساری مشکلات ختم، اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے کامیاب. فستو برب الکعبہ، فستو برب الکعبہ، کامیاب جا رہے ہیں، بچا لیا ہم نے. اس دنیا نے تو بڑا گھیرا ہے، بہت کوشش کی ہے لیکن یہ کچھ نہیں بگاڑ سکی ہمارا. جا رہے ہیں ہم کامیاب، اس دنیا سے جا رہے ہیں. ایمان ساتھ ساتھ امتحان. اگر امتحانات نہیں آ رہے، بہترین زندگی گزار رہا ہوں، گھر بھی زبردست ہو گیا ہے، جاب بھی اچھی ہے، بچے بھی سارے سیٹ ہو گئے ہیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خدا کا شکر ہے تھوڑی بہت ویلفیئر بھی کر دیتا ہوں، کبھی ادھر چندہ، کبھی ادھر چندہ، کبھی ادھر وضو خانہ بنا دیا، کبھی ادھر فرش ڈلوا دیا، کبھی ادھر رنگ کروا دیا، کبھی ادھر ٹائل لگوا دیے، بہترین زندگی گزر رہی ہے، کوئی مشکلات کچھ نہیں. اچھا، یعنی کوئی مشکل نہیں آ رہی، کوئی امتحان نہیں، کوئی پولیس تھانہ، کوئی ایجنسی والے تنگ کر رہے ہوں، نہیں نہیں کچھ نہیں، بہترین، ماشاءاللہ. اسے کہتے ہیں بہت اچھا ایمان ہے. معذرت کے ساتھ، یہ جو مظلوم قرآن ہے نا، اس نے اس ایمان کا کہیں تعارف نہیں کروایا، کہیں نہیں کروایا. نہیں، ہم تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈیے، یہی تو چیلنج ہے، اور کیا ہے، یہی تو ہے، بسم اللہ، ڈھونڈیے. سیرت اہل بیت علیہ السلام، اگر اس دنیا میں کسی کو، یا دوسرے لفظوں میں دنیا اس لیے ہوتی کہ یہاں پر اچھی زندگی گزارنی ہے، تو سب سے زیادہ حق تو رسول اللہ کا بنتا ہے، سب سے زیادہ حق تو مولا کائنات کا بنتا ہے، جناب فاطمہ کا بنتا ہے، حسن اور حسین کا بنتا ہے. نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا. اگر آپ کے پاس کوئی مثال ہے تو بتا دیجئے. ہم تو یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو جتنا مضبوط ہوتا جائے، اس کو بچانے کے لیے آخری شخصیت جو ہے وہ پردہ غیبت میں چلی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب اس وقت واپس آئیں گے انشاءاللہ، کہ جب سب تم جیسے یعنی تم سب لوگ انشاءاللہ جب اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہو جاؤ گے پھر آئیں گے ہم. یمنیوں جیسا ایمان، اللہ اکبر، شرمندہ کر دیا ہے یمنیوں نے. ہم تو اچھی گاڑیوں میں گھوم کے، اچھے گھروں میں رہ کے سوچ رہے تھے کہ امام آئیں گے تو ہم تو بن جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ تقریباً ہر نماز کے بعد امام کو یاد کیا ہے، سلامتی امام زمانہ پڑھی ہے، دعا عہد بھی پڑھ لیتے ہیں، زیارت میں بھی امام کو بلاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ امام کو بہت پکارے چلے جائیں گے. بھائی یمنیوں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے سارے پہلے جتنے معیارات ہم نے بنائے تھے اپنے لیے کہ ہم انشاءاللہ صحابی امام بنیں گے، ناصران امام بنیں گے، سارے معیارات الٹے کر دیے یمنیوں نے. پتہ چلا ایمان کسے کہتے ہیں، ابھی تک ایران اور لبنان میں بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا میرے، لیکن جب یمنیوں کو دیکھا ہے تو پتہ چلا بھائی کیوں امام کے صاحب ابتدائی لشکر کے اندر کیوں امام کے یہ دو قومیں جو ایک خراسان سے آئے گی اور ایک یمن سے آئے گی کیوں رکھا گیا ان کو. واقعی بھائی ان کا ایمان 6 سال مکمل ہو گئے، 7ویں سال میں داخل ہو گئے. ایمان دیکھیں آپ، ایمان دیکھیں آپ، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کبھی کبھی تو ایک آدھ پاؤں بھی نہیں ہے، بیساکھی کے اوپر ہیں، کوئی فوجی لباس نہیں پہنا ہوا، اسلحہ ٹانگا ہوا ہے، چلے جا رہے ہیں ریگستان میں، 45-55-50 گرمی، ایمان اتنا مضبوط، جب رسول اللہ پہ خود گزرے، جب سارے اصحاب پہ خود گزرے اور ہم اس کو اچھے انداز میں سمجھ لیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر یہ زندگی ہمارے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ قرآن کیوں، کتنا پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ آیات اس قوم کے اوپر کہ جنہیں کوئی لفٹ ہی نہ کرائے، جسے آپ جزیرت العرب کا بدو گئے احمق اور بے وقوف لوگ، وہ اس قرآنی تعلیمات سے اتنا عروج پائیں کہ وہ دونوں کو ہلا دیں، قیصر کو بھی اور کسرا کو بھی ہلا دیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کہہ رہا کہ سب ایمان ایک دم بڑا مضبوط ہو گیا تھا، بہت ہی گریجولی، ایک اور بہت ہی محدود شخصیات میں پختہ ایمان، لیکن یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس قرآن کی بدولت، اسی قرآن کی بدولت جو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، اسی نے رسول پر، اسی نے الحمدللہ دین پر، اسی نے الحمدللہ لوگوں کو ان کے ہدف پر اتنا مضبوط کر دیا، اسی قرآن کہ جس کا شان نزول مشکلات، ایشوز اور مسائل ہوا کرتے تھے، اور جب وہ آیت آتی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہو جایا کرتا تھا کہ آ گئی ہے، اب وہ اطمینان، اب وہی حالت، وہ مسلسل مجھ سے اور آپ سے بھی تقاضا ہے۔ دیکھیں، میں کبھی کبھی مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے بات کو، کہ آپ دیکھیں، کہا گیا کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پتہ ہے نہیں، سنا ہوا نا بات آپ لوگوں نے، ہاں ہے نا، سنی ہوئی نا یہ بات، لیکن آپ دیکھیے ہم سے پورے دن میں کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، ہم پورے دن میں اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے آپ کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں، ارے بار بار کیوں پڑھوا رہے ہیں، ابھی اقام نماز اذان میں تھا، پھر اقامت میں آ گیا، پھر اب اس کے اندر تھا، پھر تشہد کے اندر آ گیا، پھر ایک نماز میں تھا، پھر دوسری نماز میں آ گیا، یہ کیا ہونے والا ہے، یہ پانچ وقت کی نماز میں اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہم، خطرہ کیا ہے؟ کہا بھائی خطرہ یہ ہے، دنیا اتنی خطرناک ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت آپ رسول اللہ کہ رسالہ سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی مرتبہ آپ غیر خدا کے لیے کام کرتے ہیں، آپ خدا کی وحدانیت سے باہر نکل جاتے ہیں، کام کرتے ہیں آپ غیر خدا کے لیے، آپ کا نفس آپ پر غالب آ جاتا ہے، خواہشات آپ کی غالب آ جاتی ہیں، اس لیے بار بار ضروری ہے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار عقیدہ آپ کا گڑبڑا جاتا ہے پورے دن کے اندر، اتنے خطرناک حالات، اتنے خطرناک ہیں، کرتے رہیے یہ کام، بار بار کرتے رہیے۔ خوب، بالکل اسی طرح سے یہ ماہ رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ بھائی یہ قرآن جو ہے وہ کسی طریقے سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ جو معذرت کے ساتھ رائج ہو گیا ہے کہ کم سے کم ایک قرآن ضرور ختم کرنا ہے، یہ کوئی بہت اچھا، یعنی ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی بہت، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یعنی بس یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے زور لگا کے قرآن ختم کرنا ہے، ایک قرآن، یعنی میں بھی مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع مل رہا ہے، اور ابھی اس دھرنے میں بھی قرآن کے ختم ہونے کا کام چل رہا ہے، میں سوچ رہا تھا جتنے بھی، یعنی روزانہ کوشش کر رہا ہوں جا کے قرآن پڑھے، تقریباً 6:45 سے لے کے 7 تک یا 7:45 تک ختم ہو جاتا ہے ایک سپارہ روزانہ، اب وہاں پر بھی یہ کہ سپارہ ہم نے کھول لیا ہے، سب کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو قاری صاحب آئے ہوئے انہوں نے الحمدللہ 45-50 میں سپارہ ختم کر دینا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی اگر ہم اس طرح کا کام سال بھی کرتے رہیں، سال تو یہ ختم قرآن کہلائے گا، یہ واقعی ختم قرآن ہے، ختم، یہ ہضم قرآن کب ہوگا، ہضم ہونا ہی نہیں ہونا ہے. یہ حفظ قرآن کب ہو, یہ محافظ قرآن کب ہونا ہے, یہ ہدایت کب لینی ہے. عربی کے اندر پڑھا گیا پورا سپارہ آج, یعنی چوتھا سپارہ. اس قدر شاندار باتیں تھیں جنگ احد کے موضوع پہ, جنگ احد والے موضوع, یہ سارے موضوعات جو آج کل بڑے اختلافی بنے ہوئے, سب کا جواب اس میں موجود تھا کہ بھائی تم لوگ بھاگ گئے تھے احد کے اندر, تم لوگوں کی حالت ہوئی کہ تم سب بھاگ گئے, رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. تم نے کہا رسول اللہ چلے گئے, رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے, تم سب پلٹ جاؤ گے کیا؟ اب یہ خود قرآن کہہ رہا ہے, لیکن کیونکہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تو آپ کے ابھی جو بات حاقے ہوا, تازہ حادثہ جو ہوا ہوا ہے, وہ جو خبرناک والا آدمی ہے, کیا نام اس کا, خبرناک میں جو آدمی ہوتا ہے, خبرناک دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھا ایک آدھ پروگرام چلتا ہے ٹی وی پر خبرناک, اس میں کوئی بندہ ہوتا ہے شاید اقبال ہیں, آفتاب اقبال یا عبداد جو بھی اس کا نام ہے, ان کے منہ سے کہیں نکل گیا ابھی تازہ چند دنوں پہلے کہ تم تو سارے, اس نے ہمیشہ ایک سلاٹ چلاتا ہے, وہ ایک سلاٹ تھا اس میں سارے اندھے جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے ٹکرا کے گر گئے, تو کسی کی ٹوپی ادھر گئی, کسی کا چشمہ ادھر گیا, کسی کی لاٹھی گر گئی, تو وہ سب ڈھونڈ رہے تھے, تو اس کے منہ سے نکل گیا تم تو ایسے جھپٹ رہے ہو دوسروں کی چیزوں پہ جیسے وہ مال غنیمت میں عہد کے اندر لوگ جھپٹے تھے. یہ ان کے منہ سے نکل گیا اور ایک دم فتویٰ آ گیا, کیونکہ لوگ تیار بیٹھے کہ کوئی اس طرح کی غلط بات کرے ہم فتویٰ دیں گے. فوراً ان کے خلاف کوئی فتویٰ آ گیا کہ او ہو یہ تو گیا, واجب القتل ہو جائے گا, یہ کیا کہہ دیا اس نے, ناموس رسالت, اصحاب کو برا بھلا کہہ دیا. اب یہ قرآن کی آیت تھی, اچھا اس کو بھی نہیں پتا, اس نے بھی دو چار دن کے بعد جو معذرت کر لی, ٹیلی ویژن کے اوپر آیا, اس نے کہا بھائی میں تو قطعاً میری ایسی کوئی مراد نہیں تھی. کیوں؟ کیوں غلطی یہ ہو گئی کہ اگر آپ نے یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بول ہی دیا ہے تو وہ تو سارے صحابی تھے, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا, اور جب صحابیوں کو آپ یہ کہیں کہ یار تم لوگ بھاگ گئے تھے یا تم لوگ مال غنیمت جمع کرنے پہ لگ گئے تھے, تو پھر تو آپ نے جو ہے وہ صحابہ کے خلاف بات کر دی اور یہ توہین رسالت ہو گئی اور آپ کے خلاف تو فوراً پرچہ ہو جائے گا. اب انہوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی قرآن کی آیات ہیں, اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں, ترجمہ کرنا ہے, صرف ترجمہ کرنا ہے, یہی بات لکھی ہوئی ہے جو تم نے کہی ہے, غلط نہیں کہی ہے تم نے, لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. قرآن تو بیچارہ اتنی مظلوم ہو گیا ہے. اب ایسے گزر گیا پانچواں سپارہ گزر شروع کیا, وہ سارا عرض کے اوپر تھا, چھٹا شروع کیا الحمدللہ, وہ میرا موضوع تھا چھٹا والا, چھٹا سپارہ پورا وہ موضوع ہے جس کو میں نے یہاں بیان کرنا تھا, یعنی سورہ مائدہ. اس قدر شاندار سورہ ہے دشمن شناسی کے اعتبار سے جسے یہاں بیان ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر ختم قرآن سے مراد یہ ہو رہی ہے کہ بھائی عربی میں ایک دفعہ پورا پڑھنا ہے مہینے میں, تو یہ قرآن کا نزول نہیں ہے. میں اب اپنی باتوں کو جمع کر رہا ہوں, اینڈ پر آ گیا ہوں اپنی گفتگو کے, کہ نزول قرآن سے اور ختم قرآن سے پھر یہ مرادیں نہیں ہیں جو آج لی جا رہی ہیں. ہم نے آپ سے کہا کہ جہاں رسول اللہ, جہاں مسلمان, جہاں اس وقت کا معاشرہ مشکلات کا شکار ہو رہا ہے, خدا ان کی رہنمائی کے لیے آیات بھیج رہا ہے. ہمیں اسی طرح سے اس قرآن کو لینا چاہیے کہ جہاں معاشرہ ہمارا مشکلات کا شکار ہو رہا ہے, جہاں ہم پھنس رہے ہیں, جہاں ہمیں راستے نظر نہیں آتے, وے آؤٹ ہی نہیں ہے, آپ ان جگہوں پہ اس قرآن سے استفادہ کریں. یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ایک معنی ہے, یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا دوسرا معنی ہے. میری ہدایت یعنی خود میں, اپنی تربیت, میں اچھا انسان کیسے معاشرے کے اندر ایک اچھا رول پلے کروں, میری ہدایت. لیکن انسانیت کی ہدایت, مسئلہ یہ کہ نہ سیاسی اعتبار سے پھنستا ہے, نہ اقتصادی اعتبار سے پھنستا ہے, نہ اجتماعی اعتبار سے پھنستا ہے, نہ تعلیمی اعتبار سے پھنستا ہے, کسی بھی جگہ پہ پھنسنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیوں قرآن جیسی کتاب آئی ہوئی تمہاری ہدایت کے لیے. لیکن ہم قرآن سے کیا استفادہ کر رہے ہیں, ہم قرآن سے کیا سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن کو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ اس کا اٹھانا, اس کو دیکھنا, اس کو چھونا اور انشاءاللہ اس کو کھول کے دیکھنا بہت ثواب ہے, صرف قرآن کے ساتھ ہے, اور شاید کسی بھی کتاب کی, شاید نہیں یقیناً, اور کسی کتاب کے ساتھ, کسی بھی کتاب کے ساتھ یہ بات نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ ہے, میں قائل ہوں. لیکن یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہ پہلا قدم ہے. پھر کیا ہے؟ اور بھائی دوسرا قدم اٹھاؤ, دوسرا قدم اٹھاؤ, قرآن سے استفادہ کرو, کتاب ہدایت ہے. ہم نے پھر دوسرا اسٹیپ اٹھایا, وہ کیا ہے؟ اب کوئی سفر پہ جا رہا ہے اس کے سر پہ رکھ دیا, یہ دوسرا استفادہ. تیسرا کیا ہے؟ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں پھر رکھ دیا. چوتھا استفادہ, بندہ مرنے والا ہے پھر پڑھنا شروع کر دیا. پانچواں استفادہ, اتنا باندھا اس کو مظلوم قرآن کو, جزوان کیا کہلاتا ہے وہ کپڑا جو آپ باندھتے ہیں, جزوان ہی نا, باندھ کے پھر ایک مرتبہ ڈوری, پھر دو مرتبہ ڈوری, پھر تین مرتبہ ڈوری, پھر چار مرتبہ ڈوری. اب جتنا پیک کر سکتے ہو کرو, اور اٹھا کے جتنا اونچا رکھ سکتے ہو رکھ دو. ایسے نہیں ہوگا، نہیں چلے گا ایسے بھائی۔ کوئی قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا احساس، اپنی مشکلات کو قرآن کے سامنے پیش کریں، اپنے ایمان کو قرآن پر آزمائیں، قرآن کی آیات کو ہدایت کے لیے پڑھیں۔ قرآن سب کچھ قرآن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں آپ کی کسی بات پہ شک ہو جائے، کیا مطلب، کیا آیا یہ آپ سے منقول ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہر شیعہ کا تو، امام کے زمانے میں بھی ہر شیعہ کا تو رابطہ نہیں تھا آئمہ سے۔ اب بیچارہ وہ بیٹھا ہوا ہے کوفے میں، امام بیٹھے مدینے میں، اب کوئی آ کے کہے کہ یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے، اب وہ شک کرے پتہ نہیں فرمایا ہی نہیں فرمایا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ایک آگے پوچھ رہا ہے، امام سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں اگر کوئی آیت، کوئی آ کے کہے کہ یہ جملہ آپ کی طرف سے آیا ہے، یہ بات آپ نے کہی ہے، تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری اس بات کو اس قرآن پہ پرکھو، ہماری بات کو قرآن پہ پرکھو، کیونکہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا جو اس کتاب میں ہوگا۔ ہماری بات کو کتاب پہ پرکھو، اگر وہ تمہیں قرآن کے مطابق لگے تو ہماری بات ہے، اور اگر تمہیں لگے کہ نہیں یہ ایسی بات ہے جو قرآن کے مخالف ہے، تو کہا کہ دیوار پہ دے مارو۔ میرا جملہ نہیں ہے بھائی کہ مجھ پر آپ جو ہے توہین آئمہ کا الزام لگا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آئمہ کے الفاظ کو جو دیوار پہ دے مارو، یہ امام کا اپنا جملہ ہے کہ اگر وہ تمہیں لگے کہ قرآن سے مقابلے میں آیا ہے، قرآن سے اس کا تمہیں ثبوت نہ ملے، گواہی نہ ملے، کہا کہ وہ ہماری بات نہیں ہے، اسے دیوار پہ دے مارو۔ کب پرکھیں گے آپ کسی روایت کو؟ جب آپ کو قرآن کا پتہ ہوگا۔ وَإِلَّا تَشَيُّعُ، اختلافات کا شکار ہی رہے گی، رہے گی۔ ایک صاحب کہیں گے جو ہم بول رہے ہیں یہ سب کچھ وہ ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہے، دوسرے صاحب بھی کہیں ہم جو بول رہے ہیں اصل میں یہ ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہے، تیسرا گروپ بھی یہی کہے گا، بھائی کیا مطلب ہے تشیع؟ جتنے پاکستان کے اندر شیعوں میں گروپ بنے ہوئے، کیا کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم آئمہ کے خلاف بول رہے ہیں؟ کوئی نہیں کہتا، ورنہ آپ شیعہ نہیں کہیں گے، اس کو آپ گاؤں کے پیچھے چلیں گے۔ وہ اپنے پیچھے دلیل لگتا ہے آئمہ کی، کہتا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ممبر پہ یہ امام نے فرمایا ہے، اب نیچے بیٹھے ہوئے خالی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی وہ جو کسوٹی تھی یا جو معیار تھا جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو کرائٹیریا دیا تھا صحیح اور غلط کا، اس سسٹم سے گزارنا ہے یا نہیں گزارنا ہے؟ گزارنا ہے، تو پھر میں جب روایت سنوں گا تو قرآن مجھے آتا ہوگا تو میں کہوں گا نا کہ یہ روایت اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ کو اس کا علم نہ ہو، بہار کا مہینہ ہے، قرآن سے استفادہ کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن سے استفادہ کریں، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور اس مہینے میں پڑھ ڈالیں، آپ کو اتنی چیزیں پتہ چلیں گی۔ اور اس نے اتنے لوگوں کی ہدایت اس زمانے میں بھی، یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں کر رہا کہ جب چور کوشش کر رہا ہے کسی گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے کودے، چور دیوار پہ بیٹھا ہے اور کسی گھر میں کودنے کے چکر میں ہے، مسلمانوں کا گھر مکے میں، اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کی آوازیں اس کے کان میں ٹکرائیں، قرآن پڑھا جا رہا تھا اس گھر میں، اور وہ چور تھا تو عرب، عربوں کی سمجھ میں تو سب آنا ہے نا بھائی، انہی کی زبان میں آیا ہے نا قرآن، ان کو تھوڑی ترجمہ پڑھنا ہے۔ اب وہ چور جو چوری کے لیے آیا ہے دیوار پر بیٹھ کے اس قرآن کو سن رہا ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو کلام ہے نا یہ کلام رسول کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ عربوں کا احساس ہوتا تھا یہ کلام تو کسی اور کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، جو کہتے تھے نا کہ مت جاؤ، مجنون ہے، مت جاؤ، مت بیٹھو رسول اللہ کے ساتھ، اس کی بات مت سننا، اور جب یہ باتیں کر رہا ہو شور مچا دینا، شور وہاں شور کرنا شروع کر دینا، ڈم 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 ڈم، تاکہ ان کی کوئی بات ہی نہ پہنچے۔ یہ ہوتا تھا باقاعدہ اس معاشرے کے اندر، رسول خدا نے کوئی آیات پیش کرنی ہے اور لوگوں نے شور مچا دینا ہے کہ کہیں یہ ہمارے کانوں سے ٹکرا نہ جائے۔ یعنی قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کی آیات اچھے اور پاکیزہ دلوں پہ ٹکرا جائے تو انسان فوراً ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، فوراً ہدایت یافتہ۔ یہ قرآن تبدیل کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے معجزے کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پر بھی کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ جو محبت اہل بیت سے سرشار دل ہیں، جو انشاءاللہ خدا کی وحدانیت کا اقرار انشاءاللہ کرتے ہیں، جو رسول کی رسالت کا اقرار اور مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جن کے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، جب یہ ان عربوں کے اوپر کہ جو اس قدر جاہل تھے کہ جس سے بڑا جاہل معاشرہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت سے لے کر آج تک ہو، تو جب ان کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے, اور کیا کیا انشاءاللہ میں کل انہیں آیات کے ساتھ ایمان کی بحث کو شروع کرنا چاہوں گا کہ ایمان کی بحث کو اور زیادہ پختہ کریں دو چار پانچ دنوں میں, اور اس قرآن سے ایمان کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع رہے گا. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارا ہو گیا, گھڑی میں نے بند کر دی تھی, ٹائم میں ہو گیا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر دوبارہ خدا انشاءاللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا انشاءاللہ ہمیں قرآنی انسان بننے کی صلاحیت عطا فرما. خدا ہمیشہ انشاءاللہ قرآن کو ہماری زندگیوں میں شامل کر دے, اور ہمیں قرآن کا ہدایتی یافتہ انسان بننے کی توفیق دے دے. خدا انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو, اور ہم سب کو یہ صلاحیت دے کہ ہم اپنے امام کے سچے سپاہی بن سکیں, ان کی مدد کر سکیں, اور انشاءاللہ انہی کے سامنے اپنی جان کے نذرانے پیش کر سکیں. بہت شکریہ. درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ.